بسم الله الرحمن الرحيم.
والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله والآن إلى يوم لقاء الله. خب أيام ولادة شمس الشموس إمام هشتم کسی که ما شرقی ها به وجود او افتخار میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه ایام شمس و شموس هدایت و امامت حضرت ثامن حجاج که جن کے وجود سے ہم مشرق زمین کے لوگ مفتخر ہیں، ان کے ولادت کے ایام ہیں.
ما زیره خار و ریزه خار اون سفره نعمتی،
هم اسی دسترخان هدایت و امامت کے زیره خاروں میں سے ہیں. اسی دسترخان پر پڑے ہوئے ٹکڑے حاصل کر کے ہم پلتے ہیں.
خدا کند توفیق شکرش رو هم بهمون بده.
جب ہم اسی دسترخوان کے ذریعے سے پلتے ہیں تو خدا سے شکر طلب کرتے ہیں کہ ہمیں اس نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
فقط خدمت آقا عرض میکنیم کہ آقا ما به کفران نعمت خود معترفیم.
بس ہم اپنے آقا کی خدمت میں، اپنے مولا کریم کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ شکران نعمت ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم کفران نعمت میں مبتلا ہیں.
خب من اون بحث معاذ رو دنبال میکنم، اما با یه مقدمه.
ایک سلسلہ کلام پہلے سے جاری ہے معاذ کے حوالے سے، غالباً 4 سال سے اسی سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں ایک مقدمے کے ساتھ،
و اون دو قطعه نورانی از کلمات این امام بزرگواره.
اور وہ تمہیدی گفتگو بھی اسی انہی امام بزرگوار کے کلمات میں سے دو نورانی قطعات کو، دو نورانی ٹکڑوں کو ہم نے انتخاب کیا ہے، انہی سے کلام کا آغاز کریں گے.
کہ انشاءاللہ در اواسط بحث ان وقت میگیم یعنی چھے. ان دو فقرہ اینے،
وہ دو فقرات یہ ہیں:
الامام واحد و دهره لا یدانیه احد، امام یگانه روزگارشه هیچ کس دنو به او نداره.
کیا بات،
این کلام خود ایشون.
امام شناسی اور معرفت امام کے حوالے سے اس امام هشتم کا یہ کلام ہمارے لئے منارہ ہدایت ہے. فرماتے ہیں کہ الامام واحد و دهره، امام یگانه روزگار یعنی زمانے میں ایک امام پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی طرح کی کوئی دور مخلوق پیدا ہوتی نہیں ہے.
دومی ندارد،
دوسرا اس کی طرح کا کوئی نہیں ہو سکتا ہے.
فقره دوم این جملہ کہ الامامتو اس الاسلام النامی و فرعه السامی، امامت اساس اسلام نمو کننده است و شاخه اسلام سمو کننده است. نمو و سمو فرقش چیه بماند؟
ایک اور جملہ آپ کا ہے، وہ یہ پہلا جملہ امام کے حوالے سے تھا، دوسرا جملہ امامت کے حوالے سے. امامت اصل اساس اسلام ہے، وہ اسلام جو کہ نمو رکھتا ہے، نمو کو تو آپ سمجھتے ہیں، گروتھ رکھتا ہے، اسلام میں اندر گروتھ ہے، اس گروتھ کی اساس امامت ہے.
یعنی اگر این امامت را از اسلام بگیر میشه اسلام راکد غیر نامی.
نقطه قابل توجه نقطه یہ ہے کہ جس طرح سے کسی درخت کی جڑیں اگر ہٹا دی جائیں تو اس میں گروتھ رک جاتی، نہ صرف گروتھ رک جاتی بلکہ سڑ جاتے اور درخت گر جاتا ہے، اگر اسلام سے امامت کو نکال دیا جائے تو اسلام راکد ہے، بے جان ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے.
اساس اسلام نامیست و فرعه السامی، اما شاخه او هم که سمو کننده است و رونده باز امامته.
اور وہ اسلام کی جس کی شاخیں بڑھ رہی ہیں، ان شاخوں کے بڑھنے کے لیے اساس امامت ہے، امامت ہے تو اسلام کی شاخیں بڑھیں گی، اور اگر اسلام نہیں ہے تو شاخیں نہیں بڑھیں گی.
این اسلام نامی و فرع سامیش رو ما در بیداری اسلامی امروز در جهان اسلام داریم مشاهده میکنیم که یک فقیه جامع شرایط آمد اون اسلام پویا را، اسلام نامی را، اسلام سمو کننده را، اسلام نمو کننده را ارائه داد و امروز میبینید شما در دنیا چه خبر است، چه حیاهوی برپاست.
جب سے قافلہ انسانی کے لیے، اس قافلہ انسانی کو امامت کے راستے پہ لگانے کے لیے ایک امام ہے، حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے انقلاب برپا کیا اور ان کو اس امامت سے، لوگوں کو امامت سے متصل کیا، کس طرح سے یہ اجتماع نمو کرنے لگا اور اس کے آثار آج کس طرح سے نظر آ رہے ہیں اسلامی بیداری کی شکل میں.
یعنی میخواهیم بگوییم این حرکتی که ایجاد شده رشحی از رشحات اون امامت است، اگر خود او رو میگذاشتن چه میشد؟
یعنی هم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آج جو کچھ تحرک ہمیں نظر آ رہا ہے اسلامی معاشرے کے اندر، یہ امامت کے آثار میں سے چھوٹا سا اثر ہے. اگر خود امام کو کرنے، امام کو کام کرنے دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ رکاوٹیں نہ ہوتی تو کہاں انسان پہنچتا؟
کل جہان بیدار می شود،
کل عالم بیدار ہوتا، صرف مشرق وسطا نہیں.
بله. خب این رو در وسط حرفا بهش می رسیم ببینید چه خبره.
آج اپنی گفتگو کے دوران اس حصے کو ذرا پھیلا کے بیان کریں گے.
بحث درباره حساب
معاد کے حوالے سے جو سلسلہ کلام جاری تھا اس میں ہم حساب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے.
دستگاہ درست شد،
تین حصے بیان کیے گئے.
یک، انہائی کے بدون حساب وارد بہشت میشن.
حساب کے حوالے سے تین گروہ تھے. ایک گروہ وہ تھا کہ جو بغیر حساب کے ہی جنت میں داخل ہوگا،
اونایی که بغیر حساب وارد جہنم میشن.
ایک گروہ وہ ہے کہ جو بغیر حساب کے وارد جہنم ہوگا،
اونایی که میمونند و ازشون سوال میشه.
ایک گروہ وہ ہے کہ وہ بے حساب نہیں ہیں، با حساب ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، جمع و تفریق کی جائے گی، اس کے بعد ان کے لیے فیصلہ کیا جائے گا.
درست. یادتون باشه برای این قیامت 100 تا اسم ها بگم. ما اصلا متعرض اسماء قیامت نشدیم که اگر میخواستیم متعرض اسماء قیامت بشیم نمیدونم باید چقدر بحث میشد.
ابھی چونکہ ہماری گفتگو حساب کے حوالے سے ہے تو آغا کے فکر میں یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحساب بھی ہے، اس لیے آغا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے 100 نام ہیں اور ہم نے ان ناموں کو چھیڑا نہیں. ظاہر ہے کہ اگر ان ناموں کو بھی چھیڑتے تو بحث کتنی طولانی ہوتی، ان کو تو ذکر ہی نہیں کیا ہم نے.
خب راجع به یه به حساب کتاب یه چیزی داریم که قیامت 50,000 ساله ها، اینم شنیدید؟
قیامت کے حوالے سے سنا ہوگا کہ وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے.
حالا این اونجا که روز و شب نیست که
یہاں کے دن تو اس طرح سے بنتے ہیں کہ زمین ایک گردش سورج کے گرد کر لیتی ہے تو ایک دن وجود میں آتا ہے. وہاں پر نہ سورج ہے نہ زمین ہے, یہ چیزیں تو ہیں نہیں.
بله خوب, اما 50,000 سال این در قرآن ها درسته, اما این 50,000 سال به حساب من و شماست. برای خدا 50,000 سالی نیست که, چون همه پلوی او حاضره حاضره. یادتون باشه ما باید بیستیم و حساب بدیم, اونجا حاضره.
اس نقطه پر بھی غور کریں کہ یہ جو قرآن نے بتایا ہے کہ وہاں کا ایک دن 50,000 سال دنیاوی کے برابر ہوگا, یہ ہمارے ذہن کے حساب سے ہے, چونکہ ہم محدود ہیں, ہمارے لیے یہ حساب کتاب ہے. ورنہ خدا کے لیے تو سب کچھ حاضر ہے. حاضر ہے تو اس کے لیے 50,000 سال مانا نہیں رکھتا ہے, سب چیزیں حاضر ہیں اس کے لیے.
البتہ نمیدونیم کہ 50,000 سال دنیاوی سے, این برامو معلوم نیست. آره
بله
خوب, معلوم نیست
کہ 50,000 سال کا نام قرآن میں ہے لیکن یہ دنیاوی سال ہیں یا اور کوئی سال ہیں, وہ بھی معلوم نہیں ہے.
نمیدونیم, نمیفهمیم, واقعا نمیفهمیم. من بهتون بگم, من امروز فکر میکردم برای ادراک مسائل قیامت, میدونم اصلا نمیتونیم ادراک کنیم بعضی از چیزا رو, ادراکش مشکله.
قیامت تو ہمارے لیے غیب ہے نا, غیب کو کما ہوا ادراک کرنا مشکل ہے.
حالا بگذاریم این چیزایی که در حد ما نیست, ما چرا فضولی کنیم, مداخله کنیم. حالا در حساب کتاب سوالم هست نه؟
تو جن سے حساب کتاب ہوگا ان سے ظاہر ہے روک کے پوچھا بھی جائے گا.
ما در اون هفته چندین روایت رو از برای سوال در حساب گفتیم.
گزشتہ درس میں ہم نے جن سے حساب کتاب ہونا ہے ان سے سوال ہوگا, اس حوالے سے کچھ روایتیں بیان کی تھی.
آیات آیات
آیتیں, ہاں آیتیں بیان کی.
6-7 آیه رو خوندیم زود رد شدیم. امروز هم چند تا روایت میخونیم زود رد میشیم, چون میخواییم به حرف اصلیمون برسیم.
آج بھی ہم کچھ روایتیں پڑھیں گے, پچھلے دفعہ آیتیں پڑھی تھی, آج روایتیں پڑھیں گے اور جلدی جلدی گزر جائیں گے.
شیخ طوسی در امالی نقل میکنه, امالی رو هم براتون گفتیم یعنی چه.
مرحوم شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب امالی میں نقل کیا ہے, اور امالی کسے کہتے ہیں یہ بیان ہو گیا, آپ کو یاد ہے ابھی.
از ابو برده اسلمی, ابو برده اسلمی از صحابیونه,
اور یہ روایت ابو برده اسلمی سے نقل کیا ہے, اور ابو برده اسلمی صحابیون میں سے ہیں.
که سمعت رسول الله صلوات الله و سلام علیه, اللهم
صل علی محمد و آل محمد,
یقول لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یصل الاربع. یه معنا نمیکنم زود رد بشیم
که ابو برده اسلمی نے پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سے نقل کیا ہے.
بله بله,
که قیامت میں کوئی بندہ بھی
قدم از قدم بر نمی دارد,
قدم نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے.
یاد تم اینا خوب یاد بگیرید, باید اونجا جواب بدی, سوال میشه ازش.
چار چیزوں سے پوچھا جائے گا, اس کے معنی ہے کہ آپ جواب دینے کے پابند ہیں, جواب تو دینا ہے.
ان جسده فی ما ابلاح, این جسمش رو در چی کهنه کرد؟ کهنه میشه دیگه, سلولا کهنه میشن. آره 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 آره, پیرمردا کهنه, کهنه های عالمن.
اون چار چیزوں میں سے ایک چیز اس کا جسم ہے. خدا نے اسے ایک بدن سالم عطا کیا تھا, اس میں سیلز تھے اور وہ تازہ سیلز تھے. یہ سیلز آہستہ آہستہ پرانے ہو گئے اور بدن پرانا ہو گیا. پوچھا جائے گا کہ یہ جو تمہیں جسم عطا کیا گیا تھا, اس کو تم نے کس چیز میں پرانا کیا, کہاں پر خرچ کیا؟
فیما ابلاح, در چی کهنش کردی, پوسیدش کردی. لیبر خیلی روایت لطیف ہے. این فیما ابلاح ما واژه ظاهرا براش نداریم که بگیم یعنی چه, همین کهنگی پوسیدگی, این رو بگیم.
بله.
و عن عمرهی فیما افناح, در چی رو فانی کردی؟
دوسری چیز کی جس سے پوچھا جائے گا انسان کی عمر ہے. اچھا الفاظ کے انتخاب میں بھی ایک حسن ہے جو اردو ترجمے میں وہ حسن آ نہیں سکتا ہے. بدن کے لیے ابلا کا لفظ استعمال کیا ہے, عمر کے لیے افنا کا لفظ استعمال کیا ہے. فنا یعنی ختم ہونا بقا کے مقابلے میں ہے. خوب یہ بدن عمر جو ہے انسان کی فانی ہے, لیکن یہ فانی عمر اس نے کہاں فنا کیا ہے, کدھر؟
وَأَن مَالِهِ مِمَّا اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ.
تیسری چیز کی جس سے پوچھا جائے گا وہ ہے وہ مال جو اس نے حاصل کیا ہے, کن راہوں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا.
وَأَن حُبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَهْلِ
الْبَيْتِ. اور چوتھی چیز کی جو پوچھا جائے گا, ہم اہل بیت کی محبت, تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ اہل البیت سے محبت رکھو, تم نے کتنی محبت رکھی, رکھی بھی یا نہیں, اور رکھی تو کتنی رکھی.
پس از چهار تا چیز سوال میکنن, یادتون باشه تکرار نمیکنه.
چار چیزیں ذہن میں بیٹھ گئی, جسم, عمر, مال, حب اہل بیت, ان سے پوچھا جائے گا.
شبیه این روایت با یه سند دیگر که سند عالی تریه و از طریق خودمونه, او از طریق ما نبود ولی شیخ نقل کرده, از طریق خودمونه آقا امام جناب صدوق, صدوق و طایفه, از حضرت صادق نقل میکنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. یہ روایت جو آپ کو پہلے بیان کی گئی, یہ گزشتہ روایت, یہ عامہ کی کتابوں سے جناب شیخ طوسی نے نقل کیا ہے, اور اسی طرح کی ایک اور روایت ہے جو خود ہمارے منابع سے نقل ہوئی ہے, اور یہ سند کے اعتبار سے پختہ تر ہے اس کی نسبت. اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے.
از کی؟ از ابو حمزہ صومالی.
شیخ صدوق نے ابو حمزہ صومالی سے, اور حضرت ابو حمزہ صومالی نے امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام,
امام باقر سلام اللہ, از حضرت باقر سلام الله علیه که نبی حضرت باقر از پیغمبر اکرم نقل میکنه.
بله, پانچویں امام سے نقل کیا ہے, میں نے چھٹے امام کا نام لیا. حضرت امام محمد باقر سے, اور حضرت امام محمد باقر نے حضرت نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا.
لا تزول قدم عبد یوم القیامه بین یدی الله عز وجل, عبارت اینه,
خدا کے حضور میں بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا.
حتی یسلو عن اربع خصال,
جب تک اس سے چار خصلتوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے.
عمرک فیما افنیت,
تمہاری عمر کہاں فنا ہو گئی, یہ ایک سوال.
و جسمک فیما ابلیت, داره اسناد به خودش میده. آره آره, لطافت اینه
که تمہارا جسم کہاں پرانا کر دیا, کس جگہ پہ, کہاں پہ خرچ کر کے اسے پرانا کر دیا.
وَمَالَكَ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتَهُ وَأَيْنَ وَزَعْتَهُ,
اور تم نے مال کہاں سے حاصل کیا اور کدھر خرچ کیا.
وَعَنْ حُبِّنَا أَهْلِ الْبَيْتِ,
اور چوتھی چیز
شبیہ ان روایت ہے,
ہم اہل بیت کی محبت کے حوالے سے تم سے پوچھا جائے.
ان روایت ایک ذیل داره, ذیلش جالبه. فقال رجل من القوم, ادعی که نشسته بودن خدمت حضرت, یک نفر از این وسط سوالی کرد.
جو لوگ حضرت امام باقر کی خدمت میں موجود تھے ان میں سے کسی ایک نے ایک سوال اٹھایا,
گفت آقا جان همه خوب ادعا میکنن شما رو دوست دارن, علامت محبت شما چیه؟
کیا خوبصورت سوال.
همه میگن پیغمبر رو دوست داریم, علامت محبت شما چیه؟
کون ایسا مسلمان ہے جو پیغمبر سے دوستی اور محبت کا دم نہ بھرتا ہو؟ سبھی کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, شمع رسالت کے پروانے ہیں, سب کہتے ہیں, لیکن حقیقتاً محبت رکھنے کی نشانی کیا ہے؟
فقال محبت هذا
ووضع يده على رأس علي ابن أبي طالب
سلام الله عليه. صل على محمد و آل محمد. فرمایا کہ مجھ سے محبت رکھنے کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ جو مجھے چاہتا ہے وہ اس سے عشق رکھتا ہوگا. اور ہاتھ رکھا حضرت امیر المومنین کے اوپر. اگر ان سے محبت ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہم سے بھی عشق رکھتا ہے.
محمد سردمدار و جلودار باشیم که هستیم در جنگ در دفاع از اسلام در مقابل اسرائیل ست حسن رسول الله هست. اینجا در دفاع از رسول الله اول شهید از شیعیان از ضراری رسول الله هست.
جبی آثار محبت رسول بھی شیعوں میں ظاہر ہوتے ہیں. دنیا میں عرب ملکوں میں اگر آپ دیکھیں تو سید حسن نصر اللہ ہیں جو کہ پیغمبر سے دفاع کر رہے ہیں. اور پاکستان میں پیغمبر کی عزت اور عظمت کے اوپر جس نے اپنی جان قربان کی ہے وہ پہلے فرد انہی کی نسل میں سے ایک شیعہ ہے جس نے اپنی جان قربان کی ہے.
این محبت مولاست که آدمو به این جهان میکشونه.
یه حقیقی محبت هست جو محبت علی کی صورت میں موجود ہے.
روایت سوم. روایت سوم خوب گوش کنید. اونجا چهار تا بود. روایت سوم رو گوش کنید ببینید چیه.
تیسری روایت کو بھی غور سے سنیے.
باز این روایت از اعمالی شیخ طوسیه.
یہ روایت شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اعمالی سے ہے.
عن سفیان ابن عیینه. یکی از روات ماست.
راوی کا نام سفیان ابن عیینہ ہے.
گفت از امام صادق شنیدم.
یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے امام ششم سے سنا.
یقول ما من عبد الا وللہ علیہ حجہ.
کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے خلاف خدا کے پاس دلیل نہ ہو گفتگو کرنے کے لیے.
اما فی ذنب قطرفه. ذنبی رو که در دامن خودش گرفته. و اما فی نعمت قصر عن شکرها. این مهمه ها.
اچھا خدا کو حجت خدا کے ہاتھ میں حجت ہے بندے کے خلاف. یہ حجت کس طرح سے حاصل ہو گئی؟ یا بندے نے اپنے دامن میں کوئی گناہ رکھا ہے لہذا حجت خدا کے ہاتھ میں آئی ہے، یا خدا نے بندے کو کوئی نعمت دی تھی اس نعمت میں اس نے کفران نعمت کی ہے، حق نعمت ادا نہیں کیا ہے لہذا حجت خدا کے ہاتھ میں آئی ہے.
قصر عن شکرہ.
اس کے شکر میں کوتاہی کی ہے.
بله ہم مقصریم.
اب آ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو ہم سب شریک ہیں، یعنی حق نعمت ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، ہم قاصر نہیں.
نه مرتبه ادنایی از شکرم نداریم، چون ملک داره شکر. این شکرتم لعزیدن نکن، اگر شاکر باشید خودتون زیاد میشید.
آقا کہہ رہے ہیں کہ اگر
نه نعمت زیاد میشید اگر زیاد
اگر, میشید. اگر اگر ہم شکر نعمت کر رہے ہوتے تو اس کی نشانی ہم میں ظاہر ہوتی. جو شکر نعمت کرتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، نعمت نہیں بڑھتی، ہاں خود انسان بڑھ جاتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. تم اگر شاکر بنو گے تو ہم تمہیں بڑھا دیں گے. بڑھ جاتے، بڑھ نہیں رہے ہیں، اس کے معنی ایک شکر نہیں کر رہے ہیں.
بله وقت شما میدید امام اونطور توسعه پیدا کرده، اونطور زیاد شده، شاکره، مرتبه از شکر داره.
حضرت امام خمینی اگر بڑھتے رہے ہیں آخر تک تو اس کے معنی ہے کہ شاکر تھے. شاکر تھے تو وہ بڑھتے رہے ہیں.
بله لازیدنکم. دیگران میمونند و میخورند و میروند و بعد زیاد نمیشن، تمام میشن.
باقی لوگ کھا پی رہے ہیں، بڑھ نہیں رہے ہیں. بڑھ نہیں رہے ہیں اس کے معنی یہ کہ شکر نعمت نہیں ہے. جب تو بڑھ نہیں رہے ہیں، یہ ملاقات ہیں، قرآن میں بیان کیا ہے.
لعزیدنکم. شما خودتون زیاد میشید، نه نعمت زیاد میشه. بگذاریم. حالا روایت چهارم. این روایت چهارم باز از امالی شیخ طوسی از عطا ابن یسار.
چوتھی روایت بھی امالی شیخ طوسی سے ہے.
عطا ابن یسار
نامی راوی سے نقل کیا ہے.
خب. قال امیر المومنین علیه السلام یوقف الاب بین یدی الله عز و جل. این کلام مال امیر المومنینه. روز قیامت که میشه بنده رو میستونن، میگن وایستو در پیشگاه الهی.
یه روایت حضرت مولای متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب سه. کہ قیامت میں خدا کے حضور میں بندے کو لا کے کھڑا کر دیا جائے گا.
بملائکت اللہ خطاب میشه قیسو بین نعمی علی و بین عمله. یه مقایسه بکنید ملائکه، یک مقایسه بکنید بین نعمت هایی که من دادم و عمل این آقا.
کیا بات. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا یہ بندہ جو کھڑا کیا گیا ہے اس کو ہم نے کتنی نعمتیں دی تھیں اور اس نے نعمتوں کے مقابلے میں عمل کیا کیا ہے، تولو ذرا.
مقایسه میکنن فتستغرق النعم فستغرق النعم العمل.
وہاں دیکھا جائے گا کہ نعمتیں عمل کو ڈبو دیں گی، عمل اتنا نہیں ہوگا کہ وہ مقابلہ کر سکے، نعمتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ وہ عمل کو ڈبو دیں گی.
غرق میشه وہ. ببینید غرق شدن ہو، تو دریا غرق شدی یا نه؟
دریا میں ڈوب جانے کو تو دیکھا ہے. پانی زیادہ ہوتا ہے انسان چھوٹا تو ڈوب جاتا ہے،
غرق شدن ہے.
جو چیز زیادہ ہو اس میں جو کم چیز ہے وہ ڈوب جاتی ہے، تو نعمتوں میں اس کے اعمال ڈوب جائیں گے. اعمال چھوٹا سا، نعمتیں بہت زیادہ.
مقایسہ میکنن ملائکہ میگن فیقولون قد استغرق النعم على عمله. بله، نعمت ها عمله رو غرق کرد،
نعمتوں نے اس کے عمل کو ڈبو دیا.
فیقول حبو له نعمی، ہر چه نعمت بشتدن بهش حبه کنید.
وہاں پر بھی خدا کی رحمت، کیا رحمت ہے، اس بندے کو ہماری نعمتیں حبا کر دو، دے دو، چھینو نہیں.
من نمیخوام اش حساب کتاب داشته باشم.
سختی سے اس کے ساتھ عمل نہیں کرتے ہیں ہم.
من از نعمت هایی که دادم سوال نمی کنم.
جو نعمتیں اس کو دی گئی تھیں ان سے سختی کے ساتھ ہم حساب نہیں کر لیتے ہیں، ان سے پوچھتے نہیں ہیں، دے چھوڑ دو.
یہ روایت براتون بخونم، یہ روایت اخلاقی قشنگی ہے.
ایک اور روایت ہے اس میں اخلاقی پہلو بھی ہے.
بعضیا به بعضیا هبه کادو میدن، بعد یه اختلاف پیدا میکنه، میگه پر پس بگردون، بر بگردون. من دیدید تو خونه های آدم های کوچیک. آره.
اچھا، کہہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں انسانی تعلقات میں، رشتہ داریوں میں، ایک دوسرے کو چیزیں گفٹ کرتے رہتے ہیں. جب تک تعلقات اچھے ہیں تب تک ٹھیک، جب حالات بگڑ گئے تو کہا میری چیز واپس کر دو. دیکھا ہے آغا نے ایک لفظ استعمال کیا جلدی جلدی میں، چھوٹے لوگ. جو ایسے کرتے ہیں وہ بہت چھوٹے لوگ ہوتے ہیں.
در روایت داریم برگردان پس گرفتن هبه مثل این مونه که استفراغ دیگری رو بخوای بخوری پس بگیری.
روایت میں آیا ہے کہ اس طرح سے گفٹ دینے کے بعد واپس لینا ایسا ہے جیسے کسی نے قے کیا ہو اور آپ اسے کھا رہے ہوں.
ببینید تو مسائل اخلاقی اسلام چه میکنه؟ این در روایت ها. خب هبو له نعمی، بهش بدید هر چی که دادم،
میری نعمتیں اسے هبه کر دو، چینو نہیں.
اما وقیسو بین الخیر و شر، یه مقایسه کنید بین خیر و شر خودش.
اچھا، یہ پہلا مقایسہ نعمتوں اور عمل میں تھا. اب آپ نعمتوں نے عمل کو ڈبو دیا،
بشارت ہے ان روایتوں،
تو خدا نے چھینا نہیں نعمتیں، کہا اس کو ہماری نعمتیں رہنے دو اس کے پاس. پھر فرشتوں سے خدا فرمائے گا کہ اس کے خیر و شر کا مقایسہ کرو.
این از روایت بشارتی ہے.
یہ روایت آقا کہہ رہے ہیں کہ بشارت دہندہ روایتوں میں سے ہے.
فَإِنِ اسْتَوَى الْعَمَلَانِ، اگر خیر و شر مساوی بودن،
اگر خیر و شر برابر برابر تھے، انہوں نے خیر کام بھی کیے ہیں شر بھی کیے ہیں، دونوں برابر برابر چل رہے ہیں.
یادتون باشه ما در میزان گفتیم ترازو نیستا، بحثای میزان یادتون باشه، یادتون باشه
میزان کی بحث یاد ہے نا؟
آره.
اگر یاد ہے تو اس روایت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی.
فَإِذْنِ سَوَلَ عَمَلَان،
اگر دونوں عمل برابر ہیں.
اَذْحَبَ اللَّهُ الشَّرَّ بِالْخَيْر، خیلی عجیب ہے،
پھر کرم خدا،
حساب کتابو ببینی،
پروردگار عالم اس بندے کے خیر کے ذریعے سے شر کو ختم کر دے گا، جیسے شر ہے ہی نہیں.
حساب کتاب ہے، سوال میکنن تا میرسے به اینجا. اذهب الله الشر بالخير،
شر کو جانے دے گا خیر کے ذریعے سے،
و داخل بهشت، میگه بره بهشت، بره.
جب شر نہیں رہا تو اس کے بعد خیر ہی رہ گیا، خیر رہ گیا تو اب جاؤ، کہ جاؤ بهشت، شاباش جاؤ.
و ان کان له فضل اعطاه الله بفضله، اما اگر دیدن خیرا بیشتر از شر، فضیل بیشتری داره، فضیلت داره، خدا یه چیزی روش میگذره و میده.
واو. اگر کسی بندے کے اعمال میں خیر کا پہلو غالب ہے، خیر کو فضل حاصل ہے شر کے اوپر، تب تو خدا اپنی طرف سے بھی کچھ خیر اس میں بڑھا دے گا، اپنے فضل سے کہا گا یہ بھی لے لو اور جاؤ بہشت میں.
این تا اینجا. پس ببینید خدا روایت رو، روایت طویل نمیخورم چون میخوام به اصل بحث برسم. یه بشارت دیگه بهتون بگم بدم برای این حساب کتابایی در اونجا
قیامت میں حساب کتاب کے حوالے سے ایک اور بشارت بھی آپ کو دے دوں.
این خیلی اصلی زیباست. ببینید آقایون، خداوند بنا داره یه طوری دست ماها رو بگیره، ادهی که رفتن بهش، ادهی هم که رفتن جهنم، ما امت رسول الله موندیم. الان باید یه حساب کاری برامون انجام بده. اونجا که میگه هبوله و نعمی، اونجا که خیر از شر بیشتره، میگه بره تو بهش. روایت بعد ببینید، خداوند خلایق رو جمع میکنه، ولی بعضهم علا بعضن حقوقن، بعضی بر دیگری حقود حق الناسا، یادتون باشه.
قیامت میں خداوند متعال جب خلائق کو جمع کرے گا تو ان میں ظاہر ہے جب انسان دنیا سے جا رہے تھے، مر رہے تھے، تو سارے حقوق ادا کر کے مرنے والے تو بہت کم ہیں، ایک دوسرے کے اوپر حقوق رہتے ہیں، ایسے انسان وہاں پر موجود ہوں گے کہ ایک کا حق دوسرے کے اوپر ہے، دنیا میں اس نے ادا نہیں کیا ہے، وہ حقوق ہیں ابھی.
خب این طلب کارا در جا طلب دارن دیگه.
اب ظاہر ہے فرض کر لیں میرا، میں نے آپ کا حق ادا کیے بغیر میں مر گیا ہوں، تو آپ مجھ سے طلب رکھتے ہیں.
وَلَهُ قِبَلَهُمْ تَبَعَاتٌ، طلب کاری داره از بعضیوں،
حقوق جنہوں نے ادا نہیں کیے ہیں ان کے طلبکار بھی ہیں، ان سے مطالبہ کریں گے.
یہ بدہکار، یہ طلبکار، اس سے چی کار کنے خدا؟
ایک قرض دہندہ، ایک قرض گیرندہ، دونوں ہیں وہاں پر.
فَيَقُولُ عِبَادِي، خدا میگه بندے من، ما کان لی قبلکم فقط وهبته لکم، اون چه که من از اون از شما طلب دارم من هبه کردم.
اے میرے بندو، تم میں سے جس جس نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے اور یہاں پہنچے ہو، میں تم سے اپنا حق طلب نہیں کروں گا، تمہیں معاف کر دیتا ہوں.
یعنی خدا در اینجا آنچه که طلب دارد می بخشد،
یعنی عرصات محشر میں خدا اپنے حق کو معاف کر دے گا.
برای چی؟ برای این دستورش، فهبو بعضکم تبعات بعض.
سبحان اللہ، میں بخش رہا ہوں، تم بھی بخش دو. میں جب اپنا طلب تم سے نہیں لے رہا ہوں تو تم اپنا طلب اس مومن سے کیوں لے رہے ہو؟ تم بھی بخش دو.
پس ببینید، ما بعد در روایت دارید بدید حالا تو بهشت، ولی مشکله ها، یادتون باشه نگید حالا اونجا خدا یک کاری برای ما انجام میده، ولی اینجا خودت یک کاری انجام بدی ها، ولی اینا بشارته.
خب کہہ رہے ہیں، آقا کہہ رہے ہیں کہ یہ بشارتیں تو ہیں، لیکن غرور میں مبتلا نہ ہونا، دھوکے میں نہ پڑنا، کہ مثلا خدا وہاں پر ہمیں معاف کر دے گا, خدا بھی معاف کر دے, بندے بھی معاف کر دیں گے, بہشت میں تو جانا ہی ہے نہ, کچھ کرنا اپنے آپ کو ایسے لائق تو بنا دو.
پس سوال میکنن, از عذاب سوال میکنن.
وہاں پر سوالات ہیں, اعضائے بدن کے بارے میں بھی سوالات ہیں.
در تفسیر عیاشی اعضا رو میخوایم بگیم, حتی میخوایم پارم بگیم, گوش کنیم. اون روز بهتون گفتم در ذیل کریمه لا تقف ما لیس لک بهی علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا, یه روایتی هست.
تفسیر عیاشی میں اس آیت کے ذیل میں کہ لا تقف ما لیس لک بهی علم, جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کا پیچھا نہ کرو,
ہر حرف رو گوش نہ دے,
اور ہر غلط ہر بات کو نہ سنو, ہر پروپیگنڈے کو نہ پھیلاؤ, ہر پروپیگنڈے کو نہ سنو.
چرا؟ چون ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا,
تمہاری سماعت بھی, تمہاری بصارت بھی, تمہارا دل بھی قیامت کے دن ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا, یہ کان تم نے کون کون سی باتیں سننے کے لیے استعمال کیے, آنکھیں کون کون سے منظر دیکھنے کے لیے استعمال کیے, دل میں کن کن تخیلات اور خطورات کو آپ نے جگہ دی, یہ سب سے بارے میں پوچھا جائے گا.
حسین ابن ہارون از امام صادق سوال کردی, آیه معنی چیه؟
اللهم صل علی محمد و
فرمود یسأل السمع عما یسمع.
حسین ابن ہارون نے چھٹے امام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا, ان السمع والبصر والفؤاد کان عنہ مسئولا کا مقصد کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ سمع سے پوچھا جائے گا مسموعات کے بارے میں.
والبصر عما یقرف, چشم ہم میخورے, بعضی از آدم حرف نمیزنه ولی با گوشه چشم یه کاری میکنه, بله اونم کاره, پیام داره, القا داره.
آنکھ بڑی چیز ہے, کبھی کبھی ایک تقریر میں وہ اثر نہیں ہے جو آنکھ کے ایک اشارے میں ہے. ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی آنکھوں کے اشاروں کے ذریعے سے کون سی باتیں القا کی ہیں, کہاں کہاں پر.
بله, و یه نگاه کردن به یک بنده خدا دلشو پر از محبت میکنی.
ایک نگاه سے محبت بھی بھری جا سکتی ہے.
به یک بی اعتنائی با چشم دل یه مؤمن رو میرنجونی.
اور ایک نگاہ ہی کے ذریعے سے شیشے دل کو پارا پارا بھی کیا جا سکتا ہے.
بله, سوال میشه والفؤاد اما یعقد علیه, این
فؤاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس دل کو کس سے گرہ لگا دیا تھا.
سوال میشه
اس سے کس سے, یعنی اس دل میں کون سا اعتقاد آپ نے پالا ہوا تھا, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا.
روایت دیگر, روایت زود میخونه و رد میشه ما, چیزی که داره عادی میشه برامون, این روایت رو گوش کنید, چیزی که داره عادی میشه تو خونه ها داره عادی میشه, قبهش ریخته شده, حرمتش
شکسته شده.
بعض کام
میڈیا کے ذریعے سے اتنے عام ہوئے ہیں کہ اس کی قباحت ختم ہو چکی ہے, حرمتیں ٹوٹ چکی ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی برائی ہے ہی نہیں. ان میں سے ایک موسیقی ہے, آرام سے موسیقی سننا جیسے کوئی برائی ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ روایت دیکھیے,
ان راوی میگوید کہ به حضرت عرض کرد قال کنت اطیل العقود فی المخرج لأسمع غناء بعض الجیران. یه همسایه دارم چند تا دختر اونجاست, آره این تا دیگه شروع میکنم به خوندن, من میرم توالت, آره اونجا چون کنار خونه اوناست از اونجا صدا میاد, منم اونجا میشینم. بله اطیل الجلوس,
اطیل الجلوس,
بله آقا, آره
طویل الجلوس میشه.
بله.
راوی بہت عجیب روایت ہے کہ ہمارے ہمسائے میں کچھ لڑکیاں ہیں اور وہ گاتی ہیں اور بجاتی ہیں, اور میں میرے واش روم جہاں پر میں جاتا ہوں وہ جگہ ان سے قریب پڑتی ہے, تو میں جب وہاں جاتا ہوں تو کان لگا کے اسے سننے کے لیے وہاں دیر تک بیٹھ جاتا ہوں, واش روم میں جا کے دیر تک اسے سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں.
میگه داخل شدم خدمت حضرت ابی عبدالله رسیدم, فقال لی, نگفته بودم حرفی نزده بودم, آره فقال لی یا حسن ان السمع والبصر والفؤاد
کان
لایک کان عنه مسئولا.
سبحان الله. اب یہ بندہ شیعہ بھی تھا, اہل البیت سے محبت رکھنے والا بھی, لہذا امام صادق کی خدمت میں بھی حاضر ہوا کسی دن. جب وہاں یہ گیا تو حضرت نے ان سے مجھے پوچھا نہیں, آپ بات نہیں کی ہے, حضرت نے ابتداءً کہا اے حسن تمہیں یہ آیت معلوم ہے, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا.
فرمود السمع و ما وعا, چشم و آنچه که رو پر میکنه. آره,
آنکھ سے پوچھا جائے گا جو اس جس منظر سے آپ نے آنکھوں کو پر کیا ہے اس منظر کے بارے میں.
گوش و آنچه که رو پر میکنه
محفوظ ہیں, جو دیکھا ہے وہ سب ہے, جو سنا ہے وہ بھی سب ہیں.
اونجایی که اطلاعات کمپیوٹر سے جمع میشه اس میں چیه؟
کیا ہارڈ ڈسک کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں؟
آره آره, ہمو
ہارڈ ڈسک ہوتا ہے نا جس میں جمع ہوتے ہیں, جو بھی آپ نے کیا وہ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں. یہ کان کا بھی ایک ہارڈ ڈسک ہے, وہاں پر سب کچھ جمع ہوتا ہے, آنکھوں کا بھی ایک ہارڈ ڈسک ہے.
والبصر وما را, چشم آنچه کہ می بیند, والفؤاد وما عقد علیه,
اور دل اور اس میں جو اعتقادات اور دل بستگیاں ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا.
روایت دیگر از حضرت باقر سلام الله علیه, امروز براتون روایت زیاد میخونم, ای کاش وقت رو توضیح میدادیم یعنی چه. واقعا ما الان امروز داریم همینطور میخونیم و رد میشیم, لب نداره. که اون مرد میگه کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام فقال له رجلون, اینا من این روایت رو قبلا خوندم یا نه؟
من این خوندم شده.
آره آره, یه جایی گفته بود. آره آره آره. فقال له رجلون, یه مردی به او گفت به ابی انت و امی, خلاف کرده آمده خدمت حضرت. آقا میشناسدش, راوی میشناسه اما اسمشو نمیاره.
یه تشریح آقا نے پہلے بھی کی تھی, ابھی آج بھی فرما رہے ہیں, دیکھو یہ تربیتی پہلو ہے, اس کو ذہن میں رکھیے. امام صادق کی خدمت میں راوی کہتا ہے میں وہاں تھا, ایک رجل آیا, وہ رجل کو جانتا ہے لیکن نام نہیں لے رہا ہے, اسے کہ جو واقعہ ہے وہ بیان کرتا اور نام لے کے بیان کرتا تو ابرو ریزی ہو جاتی. لہذا کہ فقال رجل, ایک رجل نے کہا, وہ نام نہیں لے رہا ہے کیونکہ تاکہ مشخص نہ ہو.
ارے 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 جمعہ گفتم. بله, فقال له رجل بابی انت و امی, پدر و مادرم به قربان شما آقا.
اس رجل نے کہا کہ میری ماں باپ آپ پر فدا ہوں اے اللہ کے نمائندے, اے فرزند رسول.
من میرم توالت,
میں واشروم میں جاتا ہوں.
ولی جیرانون, همسایه هایی دارم.
مثل اون ہے
شبیه
کہ میرے کچھ ہمسایہ ہیں ٹوائلٹ کے ساتھ قریب.
و عندهم جواری,
ان کے پاس کنیزے ہیں.
این کنیزا اهل هم نواختنند هم خوندن,
دوہرے کمالات رکھتی ہیں, یہ گاتی بھی ہیں اور بجاتی بھی ہیں.
میگن یک کسی آمد خدمت یہ آقای, گفت آقا من اگر بگم 17 چطوره, گفت ابن 18 چطوره, ابن 19 چطوره, 20 چطوره, گفت بگم ای خدا چطوره, گفت ابن نداره, گفت بگم لیلا چطوره, گفت اونم ابن نداره, گفت بگم لیلا یارمانیست چطوره, گفت این تنبکشو در آورد 17 و 18 و 19 و 20, ای خدا لیلا یارمانیست, گفت مردشو اون ترکیب تو بزنه.
عالم کی خدمت میں کوئی بجانے والا گیا اور
ویلش کنتی حالا
نہ جی
نہ
خیر معاف کر دیا بھائی
ارے چون خلاص جواری داره که اهل آوازخانی هستند و نوازندگی
کچھ کنیزیں ہیں وہ موسیقی بھی جانتی ہیں اور غنا بھی ان کو آتا ہے دونوں
فروبما اطلب الجلوس استماعا منی لہن
میرا جی چاہتا ہے کہ میں ٹوائلٹ میں دیر تک رہوں تاکہ وہ آوازیں مجھے آتی رہیں
سفرہ رو پہن کر دے خانوم آقا پاشو بیا میگه صبر کن ببینم میام آقا قضا سر شد میگه صبر کن الان میام آره چیه داره یه فیلم میبینی
اس منظر کو بالکل ہی سامنے کر رہے ہیں آقا ایک بیوی نے دسترخوان بچھایا ہے کھانے پہ منتظر ہو کہہ رہی آ جاؤ کیا کر رہے ہو ادھر اندر بیٹھ کے جلدی کر لو کھانا ٹھنڈا پڑ رہا وغیرہ میں آ رہا ہوں بیٹھا ہوا ہے
سر سفره هم میاد عوضی که دست تو بشقاب بکنه وسط سفره میذاره داره نگاه میکنه خب بابا غذا تو بخور بدبخت
که دسترخوان پر بھی بیٹھتا ہے تو اس کے حواس بحال نہیں ہیں پلیٹ میں ہاتھ جانے کے بجائے دسترخوان پہ ہاتھ جاتا ہے
اطلب الجلوس استماعا منی لہن
میں دیر تک بیٹھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ آوازیں آتی رہیں
فقال لا تفعل این خطاب امام صادق لا تفعل این کارو نکنید
حضرت نے منع کیا نہیں کیا اور یہ امام صادق کی نہیں ہے
فقال الرجل والله ما اتیتهن انما هو سماع اسماء من که نمیرم اونجا که من میرم اونجا صدا اونا میاد
بڑے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہیں سمجھتا اس گناہ کو میں تو ان کے پاس تھوڑی ہوں میں صرف ان کی آواز سنتا ہوں ان کے پاس تو نہیں ہوں میں صرف ان کی آواز سن رہا ہوں
فقال لا اما سمعت الله يقول ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا
کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے گناہ ان کے پاس ہونا ہی نہیں ہے گناہ یہ بھی ہے کہ ان کی آواز کو سنو
قال بلا
کان سے تمہارے کان کے بارے میں پوچھا جائے گا
قال بلا چرا بلاک فکعنی لم اسمع هذه الآیه اونجا که میرم که این آیه به گوشم نخورده همین ماها
مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میں نے یہ آیت سنی ہی نہیں ہے
بعد حضرت بهش فرمود استغفار کن
حضرت نے انہیں استغفار کا حکم دیا
بعد فرمود برو غسل کن دو رکعت نماز بخون
استغفار کرو غسل کرو اور دو رکعت نماز پڑھ لو
بعد حضرت هم اگر در اون حال اگر اسرائیل بیاد جون تو بگیره چه میشد
حضرت نے فرمایا اس حال میں اگر حضرت اسرائیل آتا اور تمہاری جان لے لیتا تو تمہاری موت کس حال میں واقع ہو گئی حالت معصیت میں
پس ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا روز قیامت از اینا سوال میشه
پس قیامت کے دن ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا سوال ہونا ہے ان سے
از پا هم سوال میشه یا تم باشه
پاؤں سے بھی سوال ہوں گے صرف کان اور آنکھ اور دل نہیں ہے پاؤں سے بھی
چون بر پا هم فرض که با پا این پا به سراغ معاصی نره
چونکہ پاؤں پر بھی کچھ فرائض ہیں اور وہ فرائض یہ ہیں کہ یہ معصیت کی طرف نہ جائیں
به طرف واجبات بره به طرف مسجد بره نه به طرف مجلسی که مختلطه با اون وضعیت
اطاعت کی طرف جائیں پاؤں عبادت کی طرف جائیں پاؤں مسجد کی طرف جائیں پاؤں جہاں اسلام آموزی و معرفت آموزی ہے اس طرف جائیں پاؤں وہاں نہ جائیں کہ جہاں پر مکس گیدرنگ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان گناہ میں پڑ سکتا ہے
آیہ رو ببینید ظاہرا کسی به این آیه بر این جا استدلال نکرده باشه ولا تمش فی الارض مرحا متکبرانه راه نرو تکبر از باب مثال ممکنه باشه این پا که بهت دادیم ندادیم که باهاش تکبر کنی، ندادیم باهاش به طرف خلاف بری.
خلاف اطاعت میں قدم جب اٹھاتا ہے تو یہ خود ایک طرح کا تکبر ہے، اور اس سے نہیں ہوئی ہے کہ اپنے پاؤں لا تمشی فی الارض مراحا، متکبرانہ چال مت چلو.
از روی تکبر و نخوت و سرخوشی راه نرو،
نخوت اور غرور اور تکبر کی حالت میں نہ چلو.
چرا؟ انک لن تخرق الارض، توی قدرن داری زمین رو بشکافی، چقدر برد داری محکم را میری.
تم زمین پہ پاؤں کو زور زور سے مار کے جو چلتے ہو تو تمہارے اس مارنے کی وجہ سے زمین پھٹے گی نہیں.
بلند تبلغ ارتبال طولا،
اور سر اٹھا کے اکڑ کے جو چلتے ہو تو تمہارے سر کا اٹھنا اور اکڑنا بلند پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکے گا.
بلندتر نمیشی،
نہ تمہارا یہ سر پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے، نہ تمہارے یہ قدم زمین کو چیر سکتے ہیں.
وقصد فی مشیک، در مشیت آهان عادل باش، مقتصد باش،
اپنی مشی میں میانہ روی اختیار کر لو، قسط کے ساتھ عادل کے ساتھ چلو.
وقصد من صوتک، صدا تو بلند نکن.
اچھا، اپنی آواز کے بارے میں بھی دستور ہے. ہاں، بات جب آپ کر رہے ہو تو چیخ کے بات نہ کرو، اپنے آواز کو گھٹا دو.
تو خونہ دیدید بعضی از ما شکار میکنی، با نوکر شکار میکنی، با گلوت شکار میکنی، تو اداره شکار میکنی، آداد میکشه، فریاد میکشه، خبر شده بابا، سوال میشه.
ہم جو چیخ چلا کے اپنے نوکروں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے ماتحتوں سے بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. یہ بھی محل سوال ہے.
خانم آپ بیار، یہ لحظہ میکنے کجائید؟
آپ نے خواہش ظاہر کی گھر کی اہلیہ سے، وہ اس نے لانے میں ذرا سے دیر کر دی، چیخ پڑے.
مادر یه قضا درست کرده، باب طبعی بچه فریاد میکشه، داد میکشه.
کبھی کبھی بچے ماں کے اوپر چلاتے ہیں، ان کے مطابق طبع اگر غذا مہیا نہ ہو، گھر میں نہ ہو، تو بچے چلاتے ہیں کبھی کبھی ماں کے اوپر.
وقلز من صوتک، صدا تو بیار پائین،
آواز کو دھیمی رکھو.
چرا؟ ان انکر الاسواد لصوت الحمیر، علاقه صداش از تو خیلی بلندتره.
اگر چلانا اور چیخنا کوئی کمال ہوتا تو پھر گدھے کا کمال تم سے زیادہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہاں، ان انکر الاسواد لصوت الحمیر، گدھے کی آواز سب سے بدتر ہے.
عجیب ہے ہاں،
انکر اسواد یعنی کانوں کو برے لگنے والی آواز ہے. آپ بھی اسی طرح سے چیختے ہیں جیسے گدھا چیخ رہا ہو.
اگر نشانه انسانیت و آقایی صدا بلند کردن علاقه از همه آقا تره.
اگر انسانیت، اگر بزرگی چیخنے میں ہے، اس کے معنی ہے کہ گدھا سب سے بڑی بزرگی رکھتا ہے، وہ سب سے زیادہ چیختا ہے.
بله دیگه بابا، این حرف قرآن ها، قرآن نمیخواد فحش بده ها.
پہلے بھی بتا دیا ہے آغا نے کہ قرآن گالیوں کی کتاب نہیں ہے. خوب، قرآن جو ہے نا حقائق بیان کرنے کی کتاب ہے.
عقل ہم حساب و کتاب داره در قیامت، عقل حساب و کتاب داره.
عقل سے بھی حساب و کتاب ہوگا قیامت میں.
بله، از اون هم سوال میکنه،
عقل سے بھی پوچھا جائے گا.
حضرت باقر فرمود، انما یداق الله العباد فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا.
خدا قیامت میں بندوں سے اسی حساب سے حساب لے گا، اتنے مقدار میں حساب لے گا جتنے خدا نے ان کو عقلیں دی تھی دنیا میں.
ارے،
بے مقدار عقل حساب کتاب ہوگا.
ارے پیغمبر، تو عقل کلی، حساب کتاب هم فرق میکنه. بله، و لذا بعضی ها که میگویند این حسنات الابرار سیئات المقربین حرف بعضی از آیونه، نه، مستندش این روایت و امثال این روایته. بفهمید
لحظه جو عقل کل ہے غیر اس سے حساب عام انسانوں کی طرح نہیں ہوگا، ان کا حساب کچھ اور ہے. اسی لیے ابھی آغا نے بہت اچھا استفادہ کیا، یہ جو کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، اس جملے کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں تو یہ عام انسانوں کی بنائی ہوئی عبارت ہے. نہ، یہ عام انسانوں کی بنائی ہوئی عبارت نہیں ہے، اس کے مستند یہ آیتیں ہیں.
ان عبارت مر صوفیات
میں یا نہیں تو تو یہ کہتے ہیں صوفیاؤں کی عبارت ہے، نہیں اس کی مستند یہ اس طرح کی آیتیں ہیں، حدیث ہیں، روایات اور احادیث ہیں مستند.
ارے همین روایت به قدر عقل حساب میکشن، به اندازه عقل ثواب میدن، به اندازه عقل عقاب میکنن.
عقل کے مقدار کے حوالے سے ثواب اور عقاب ہے، سزا اور جزا ہے.
این تا اینجا تا میرسیم به مسئله حسابرسی حقوق عباد. بله، اونجا هم حساب کتابه،
دست و
ناس. بله، دست و پا و گوش و زبان که اعضای خودمون بود، پا، عقل، حالا حقوق عباد.
کان، آنکھ، دل، پاؤں، ہاتھ، عقل، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ تو بتا ہی دیا. اب حقوق الناس اور حقوق العباد، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا.
ان حقوق رو ان ترون روایت خود گفتیم، خیلی کاری بهش نداریم دیگه، برای خودمون انشاءاللہ ترون روایت گفتیم.
ان حقوق الناس اور حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے، لہذا آج اس سے متعلق جو روایات ہیں ان کو بیان نہیں کریں گے.
یکی از مسائل مهم رسیدگی به کارای ظالمانه، حقوقی که بر عهده اونهاست.
اچھا، اون مهم سوالات میں سے ایک،
اینجا نکته خیلی دقیقه،
ایک نکته یہ ہے کہ ظالموں کے اوپر جو حقوق موجود ہیں ان کی حسابرسی کیسے ہوگی.
یکی از مواردی که بدترین موقعیت برای ماست در قیامت، اونجاییست که مظلوم دامن ظالم یا یقه ظالم رو میگیره.
قیامت میں بدترین موارد میں سے ایک مورد یہ ہے کہ کوئی مظلوم ظالم کے گریبہ میں ہاتھ ڈالے اور ڈالے گا
باشے.
اور ڈالے گا کہ تم نے ظلم کیا ہے.
مظلوم گریبان ظالم رو میگیره و کان الشهود الملائکه و السائل هو الله.
اللہ، وہ دن وہ ہوگا کہ مظلوم کی حمایت میں گواہی دینے والے فرشتے ہوں گے اور سوالات پوچھنے والا خدا ہوگا.
یقه بگیره مظلوم، یا اللہ جواب بده، شاهد ملائکه، سائل خدا، سوال در حساب.
قیامت میں مظلوم،
فلذا امیر المومنین بفرمید،
مظلوم ظالم کے گریبا میں ہاتھ ڈالے گا، اپنا حق طلب کرے گا، فرشتے اس کے حق میں گواہی دیں گے اور خدا اس کی حمایت میں سوالات کرے گا.
فلذا امیر المومنین، این عبارت از امیر المومنین یادتون باشه، من این عبارت رو از اون عبارت است که نمیدونم، شاید بله 45 سال قبل من حفظ شدم، همینطور تو ذهنم بوده. والله لئن ابیت علی حسک سعدان مسعدا او اجر فی الاقلال مسفدا، به خدا قسم اگر روی خارهای تیز فرو رونده از سر شب تا به صبح بیدار بمانی، یا تو رو در قل و زنجیر بکشند و روی خارها بکشانند، احب الی من ان القى الله و رسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد.
سبحان الله، یہ کلام امیر المومنین آ کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال پہلے سے یہ میرے ذہن میں ہے, اور یہ کہ یہی کلام میں اس وقت جب پڑھ چکا تھا تو میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا, ابھی تک ہے. بہت خوبصورت کلام ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم, اگر مجھے رات سے صبح تک چبھنے والی تیز کانٹوں کے اوپر کھڑا کر دیا جائے, یا میرے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں باندھ کر مجھے کانٹوں کے اوپر گھسیٹا جائے, تو یہ کہیں زیادہ مجھے پسندیدہ ہے کہ خدا کے حضور میں کھڑا ہو جاؤں اور کوئی مجھ سے اپنے حق لینے کے لیے سوال کرے, اس کی نسبت مجھے یہ زیادہ پسند ہے.
خوب, حالا بعضی از افراد ظلمشون میشه قدرت دفاع دارن.
یہاں دنیا میں بعض لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے, ظلم ہوتا ہے وہ دفاع بھی کرتے ہیں.
باید دفاع کنه, محامی میگیره, وکیل میگیره, دادگاه میره, این طرف اون طرف پول خرج میکنه, از خودش دفاع میکنه.
کورٹ میں جاتا ہے, وکیل اختیار کر لیتا ہے اور پیسہ خرچ کرتا ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, نتیجے میں اپنا حق حاصل کرتا ہے اور ظالم کے خلاف کورٹ میں کیس دائر کر کے ظالم کو جیل میں ڈال دیتا ہے. کبھی کبھی
بے ایک جریانی متصل ہے, میرے کمک میخواد از اونا,
یا کسی پارٹی سے متصل, اس پارٹی کے ذریعے سے اپنے حق کو حاصل کرتا ہے,
یا قاضی رفیق میرے متوسل ہے بہو میشے,
یا قاضی کے ساتھ دوستی ہے, جج کے ساتھ دوستی ہے, اس کے ذریعے سے اپنے حق حاصل کرتا ہے.
میتونه از خودش دفاع بکنه, باید هم بکنه.
ایسے ہیں اور ان کو حق ہے, ظاہر ہے کسی پر ظلم ہوا ہے تو اسے اپنے سے دفاع کرنے کا حق ہے.
تونست در این دنیا بگیره کی گرفته, نہ تونست خوب در اون دنیا.
خوب, بعض لوگ توانائی نہیں رکھتے ہیں, نہ ان کے پاس پیسہ ہے, نہ ان کے پاس پارٹی ہے, نہ جج کے ساتھ دوستی ہے.
ظلم بے اینا ظلم بدے,
اور مورد ظلم واقع ہوتے ہیں, کوئی دفاع بھی نہیں ہے.
اما اگر بکسی
ایسوں پر ظلم کرنے والا ظالم قیامت میں بدترین موقعیت میں ہوگا.
اما اگر بکسی ظلم کردی کہ او کسی رو نداره, هیچ کس نداره, کسی که کسی رو ندارد, تنهای تنهاست, مظلوم شده با یک کشش روحی از درون او به طرف خدا میره و آه میکشه.
ایسا مظلوم که جس کا کوئی نہیں ہے, کوئی محامی نہیں ہے, مددگار نہیں ہے, ناصر نہیں ہے, کوئی پارٹی نہیں ہے, جج کے ساتھ دوستی نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, ایسے پر ظلم کیا اور اس کے دل سے ظالم کے لیے ایک آہ نکلی,
بدترین مظلمہ در قیامت این مظلمہ است.
بدترین ظلم یہ والا ظلم ہے قیامت میں ظالم کے لیے, نتیجے کے اعتبار سے بدترین ظلم یہی ہے.
مظلومی که در این عالم مظلومی که در این عالم ناصری نداشته, تکیگاهی نداشته, نتونسته برای خودش مددکاری پیدا کنه جز آه و توسل به خدا.
ایسا مظلوم که جس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے آه اس کے دل سے نکلنے کے, اور کوئی چارہ نہیں تھا, اور خدا سے متوسل ہونے کے علاوہ کوئی اس کے پاس چارہ نہیں تھا.
بعضی از موقع خانم ہاں ما داریم میبینیم, بعضی از موقع خانم ها تو خونه انقدر بهشون ظلم میشه, نه برادری داره, نه پدری داره, نه کسی داره غیر از آه کشیدن, هیچ کاری نداره.
الله اکبر. بعض دفعہ گھریلو زندگیوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاتون ہیں, ان کے ساتھ شادی ہو گئی کسی صاحب کی, اور اب اس کا نہ بھائی ہے, نہ کوئی رشتہ دار ہے, نہ کوئی مددگار ہے, ان کے اوپر شوہر کی طرف سے یا گھر کے افراد کی طرف سے ظلم ہوتا ہے, اور اس کے ظلم پر آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, اور اس لیے یہ بھی نہایت بےغیرتی کے ساتھ ظلم کرتے رہتے ہیں.
خدایا چیکار کنم, 3 تا بچه دارم, 4 تا بچه دارم, رہا کنم بچه هم چه میشن, مینشینه ظلم را تحمل میکنه و آه میکشه.
ایسی خاتون بیٹھتی ہے بچوں کے خاطر اور ظلم کو سہتی ہے اور اس کے دل سے آہ بھی نکلتی ہے.
این اشد بدترین مظلمه است,
یہ بدترین ظلم ہے.
خانمان سوز بود آتش آهی گاهی, ناله ای میشکند پشت سپاهی گاهی, قصه یوسف و آن قوم چه خوش پندی بود, به عزیزی رسد افتاده به چاهی گاهی.
واه
به عزیزی رسد. خب حالا بدترین مظلمه اینه، ان ابی عبدالله، روایت از امام صادقه.
اس روایت کو دیکھیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے ہے.
قال ما من مظلمه اشد من مظلمه لا يجد صاحبها اونا الا الله عز وجل.
بدترین ظلم وہ ہے کہ ایسے مظلوم پر ظلم کیا جائے کہ جس کا کوئی مددگار نہ ہو، جس کا کوئی معاون نہ ہو.
جناب جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار، فرستاده شد برای حبشه. این معروفه دیگه.
جو لوگ حبشه گئے تھے پیغمبر کے زمانے میں، ہجرت ہوئی تھی حبشه کی طرف، ان میں جعفر طیار بھی تھے، ان کی سرپرستی میں گئے تھے.
رفتن حبشه، این معروفه دیگه، حالا تو تاریخ آمده بود، شیعه و سنی هم نقل کردن. بعد از حبشه مراجعت کرد به خدمت رسول الله به مدینه.
ہجرت سے واپس آئے مدینہ.
یہ روز خدمت رسول اللہ بود، نبی اکرم بهش گفت جعفر حبشه رفتی چه چیز مخصوصی دیدی؟
پیغمبر اکرم نے جعفر سے پوچھا کہ جعفر مجھے بتا دو حبشہ میں کیا دیکھا،
چه چیز ویژه‌ای دیدی اونجا، چه چیز گفتاوری دیدی،
کون سی حیرت آور بات وہاں پر دیکھی کہ جو یہاں نظر نہ آتی ہو.
گفت یا رسول اللہ، یک روزی در حبشه داشتم میرفتم، دیدم خانومی زنبیلی بر سر داره، همین چیزایی که با حصیر میبافن، و توی او چیزهایی از فاتون، حالا میوه چیزی بوده، ظرفی چیزی بوده، نمیدونم، در او چیزهای متاعی بود.
میں نے حبشہ میں ایک خاتون کو دیکھا کہ اس کے سر پہ کوئی ٹوکری تھی، ٹوکری کے اندر کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں.
ان زن گذاشته بود این سبد رو سرش، داشت میرا
اور راستہ چل رہی تھی.
ایک جوان بی ادبی آمد جلوی زن رو گرفت، یه چکه ای زد به زن،
ایک بے ادب جوان نے اس کا راستہ روکا اور اس کے ساتھ متعرض ہوا، نتیجے میں اس کے سر سے ٹوکری گر گئی.
دیدید بعضی از کارا بعضی ها میکنن، این بعضا این تلویزیون یه چیزایی میگذاره به عنوان حضورتان دوری مخفی و مردم مسخره میکنن و اینا. دیدید خیلی چیز زشتیه.
کبھی کبھی ٹی وی پہ بعض چیزیں دکھاتے ہیں، مخفی کیمرے کے ذریعے سے بعض چیزیں لی جاتی ہیں اور لوگوں کو کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہیں ڈرایا جاتا ہے، کہیں کچھ کیا جاتا ہے. دیکھا اس طرح کے پروگرامز، کہتے ہیں بہت بکواس پروگرام ہے.
نشون میدن، حالا بعدا ہم البتہ عذرخواہی ہم میکنن، حالا
بعد میں عذرخواہی بھی کرتے ہیں،
بلے خوبی ہے اون عذرخواہی، بعدش خوب ہے. بعضی اصلا مردم رو مسخره میکنن، دست میاندازن برای خندیدن و عذرخواهی هم نمی کنن.
یہاں تو پھر بعد میں عذرخواہی بھی کی جاتی ہے ٹی وی میں. بعض دفعہ لوگوں کا مسخرہ کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور بعض لوگوں کی عزت اور آبرو کو گرا دی جاتی ہے.
خب این جوان همین کار لودگی رو انجام داد.
اس جوان نے بھی اس خاتون کے ساتھ اس طرح کا کوئی عمل کیا کہ اس کی آبرو ریزی کا باعث بن گیا.
اون سبد افتاد و چیزایی که در او بود پخش شد روی زمین و
ٹوکری اس کے سر سے گر گئی، اور اس کے اندر جو کچھ سامان لے کے وہ جا رہی تھی وہ بکھر گئے.
حالا یہ خندے ہی بکنو. فجلست ثم قالت، نشست رو زمین حرفی رو زد.
جب وہ سامان بکھر گئے تو خاتون زمین پہ بیٹھ گئی اور ایک جملہ کہا،
ویل لک من دیان یوم الدین اذا جلس علی الکرسی و اخذ من الظالم للمظلوم.
کہا بہت برا دن ہوگا تمہارے لئے وہ دن کہ جب قیامت کے دین کا مالک کرسی عدالت پر بیٹھ جائے گا اور تم جیسے ظالموں سے مؤاخذہ کرے گا.
بلا بله. گفت این چیز شگفت‌آور رو اونجا دیدم. این زن نشست زمین. ویل لک من دیان یوم الدین.
تو حضرت جعفر نے کہا کہ میرے لیے یہ بات شگفت آور تھی، حیرت آور تھی کہ اس کا اس طرح سے متعرض ہونا اور اس خاتون کا اس طرح سے جواب دینا، اس طرح سے متین جواب دینا.
اذا جلس علی الکرسی و اخذ من الظالم للمظلوم. بله، یادتون باشه این مظلمه این چنه خیلی عجیبه.
تو اس طرح کا ظلم بدترین ظلم ہے.
خب ماها میبینیم که خب حالا تو این دنیا که چیزی اتفاق نمیفته کارمون انجام بدیم.
کبھی کبھی واقعا بہت چھوٹے اور بغیرت لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے سوچتے ہیں کہ اس کا تو کون ہے،
این روایت رو یاد
اس کا کون ہے جو دفاع کرے، یا مثلا کبھی اس سے کہتے ہیں تمہارا کون ہے.
این روایت یادتون باشه از امیر المؤمنین قال ظلامت المظلومین یمهلها الله، خدا مهلت میده ولا یمهلها الله، مهلت میدهد مهمل نمیگذارد. خیلی لطیف این عبارت.
بله. که خدا ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، بھلاتا نہیں ہے. ڈھیل دینا کوئی اور چیز ہے، بھلانا کوئی اور چیز ہے، بھلاتا نہیں ہے خدا.
تا اینجا ظلم بر عباد بود، بزرگترین ظلم رو میخواییم پیدا کنیم.
یہاں پر جو ہم نے بات کی
مظلمه بزرگ است، بزرگترین مظلمه رو پیدا کنیم. ببینید ظلم بر عباد مظلمه است و اشد مظلمه هست. از بین این اشد مظلمه ها میخواییم شدیدترینش رو پیدا کنیم.
ابھی تک جو ہم نے بیان کیا کہ بندوں کے اوپر ظلم کرنے کے اقسام میں سے اشد مظلمہ تن، جو شدید ترین مظلمہ ہے، وہ کہ جو جس کے کوئی مددگار نہ ہو اس پر ظلم ہو جائے، ان مظالم میں بھی بعض ظلم شدید تر ہیں. شدید ترین کون سا ہے؟
ان چیئے قتل نفس، ترور، آدم کشی.
اور ان مظالم میں بدترین ظلم جان لے لینا.
اولین پرونده‌ای که در مظالم عباد بررسی میشه این پرونده است.
قیامت کے دن دادگاہ عدل الہی میں سب سے پہلی فائل کی جس پر بازرسی ہوگی اور عمل کیا جائے گا وہ ہے یہی قتل کا پرونده.
خونهای بناحق ریخته شده،
کس کس نے کن کن کا ناحق خون بہایا ہے.
اولین پرونده‌ای را که ملائکت الله از مظالم عباد باز میکنند برای ظالم، پرونده خونه.
خدا کے وہ فرشتے جو اس دادگاہ عدل الہی میں فائلیں کھولیں گے بندوں کے، ان میں جو سب سے پہلی فائلیں کھل جائیں گی قاتلوں کی فائلیں ہیں.
ان روایت از پیغمبر اکرم شما ببینید، اول ما یقضى یوم القیامه الدماء.
قیامت کے دن سب سے پہلی قضاوت جو کی جائے گی وہ خونی کیسوں کی قضاوت ہوگی، قتل کے کیسوں کا.
بله، خیلی آسون راحت میزنه میکشد میره دنبال کاری.
یہ بھی متاسفانہ ہمارے ملک میں بہت ہی افسوسناک حد تک پہنچ گیا ہے کہ آسانی سے انسانی جان لے لی جاتی ہے، بہت آسانی کے ساتھ مار دی اور چلا گیا.
روایت دوم از آقا ابی جعفر سلام والے امام باقر،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مصیبت اینه که بابا این مباحث مطرح نمیشه.
بلی، مصیبت یہ ہے کہ یہ بحثیں معاشرے میں کسی نے کی بھی تو نہیں ہیں.
همین آقای میاد حرفی میزنه واہ واہ تمام.
جو ممبر پہ بھی جاتے ہیں وہ کچھ مخصوص قسم کی رٹی ہوئی عبارتیں بیان کر کے ہا ہا واہ واہ کر کے چلے گئے، ختم. معاشرے میں کیا تبدیلی اس گفتگو سے واقع ہو گئی؟ کچھ نہیں.
مگر ما مسئول نہیں.
ممبر پہ جانے والے حضرات کیا ان سے
ممبر نہیں یا ہمیں سخنران یار میگا
جو بھی تقریر کرتے ہیں کیا ان سے پوچھا نہیں جائے گا قیامت میں کہ تم نے اتنے لوگوں کا ٹائم جو لے لیا اس میں کیا دے دیا؟
ان روایت رو از آقای امام باقر بشنوید.
اس روایت کو
ما یحکم اللہ تعالی فیه یوم القیامه الدماء.
اس روایت میں بھی وہی مطلب ہے.
این روایت دوم ہے.
دوسری روایت میں بھی جو امام باقر علیہ السلام سے ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا کیس کہ جسے خدا فیصلہ کرے گا وہ قتل کا کیس ہوگا.
میخوام اینجا خود توضیح ببینید. حابیل و قابیل رو شنیدید که یه دستگاهی درست میشه برای کشته شده ها، اونا که خونشون ریخته شده، به ناحق کشته شدن.
حابیل اور قابیل کا نام تو سنا، حضرت آدم کے دونوں بیٹے، ان میں سے ایک قاتل تھا دوسرا مقتول. اس مقتول سے لے کر ابھی تک جتنے بھی ناحق قتل ہوئے ہیں ان کے لیے ایک قیامت میں کورٹ میں فیصلے ہوں گے.
ایک دستگاہ، اولین دستگاہی کہ درست میشے، حساب رسی میشے، سوال میشے، ان حساب ہے.
تو سب سے پہلا کورٹ کہ جس میں فیصلے ہوں گے یہی قتل کے فیصلے ہوں گے.
اما وہ یہ شکل خاص تھی،
لیکن ایک خاص انداز میں
از حابیل و قابیل شروع میشه.
سٹارٹ حابیل
و نقل آقا امام باقر سلام الله علیه،
امام باقر سے جو روایت نقل ہوئی ہے اس کے مطابق سب سے پہلا قتل نسل انسانی میں جو واقع ہو چکا ہے وہاں سے سٹارٹ ہو.
ابن آدم،
آدم کے دونوں بیٹوں کو کھڑا کیا جائے گا.
بله، قاتل و مقتول رو میارن،
قاتل بھی مقتول بھی.
فیفصل بینهما، اونجا قضاوت میشه،
دونوں کے درمیان فیصلہ ہوگا.
ثم یلونهما من اصحاب الدماء حتی لا یبقى منهم احد. اولین دستگاه حابیل و قابیل تا بله تا از اونجا شروع میشه و تا آخر.
حابیل اور قابیل سے اسٹارٹ ہوگا اور وہاں سے لے کے آخر اختتام عالم تک جتنے بھی مقتول واقع ہو چکے ہیں ان کے قتل کے فیصلے ہوں گے.
نہ تنہا کشتن، تنہا کسی، یہ دائرے دیگه هم اینجا باز میشه. اونایی که خبر بردن، اونایی که حرفی رو زدن که منجر به قتل شد، اونها هم در این دائره داخلن.
ظاهر کیس میں یہ ساری حساب کتاب حساب رسی ہوگی کہ اس قتل کے موجبات اور ممہدات، ممکنات کون کون سے تھے، کن کن کے ذریعے سے امکانات فراہم ہوئے، کس نے قولی مدد کی، کس نے عملی مدد کی، کس نے مثلا ادھر کی خبر ادھر کر دی کہ نتیجے میں قتل کا عمل وجود میں آیا، یہ سب ان تمام باتوں کی حساب رسی.
اونایی که باعث توانمند شدن اینها شدن،
یا وہ کون سی حکومتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے قاتلین طاقتور ہوئے اور ان کے ذریعے سے مظلوم مقتول واقع ہوئے.
ان ابی عبداللہ علیہ السلام،
زیارت عاشورا کی طرف ذہن جا رہا ہے.
ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال من اعان علی قتل مؤمن بشطر کلمه. شطر کلمه، یک کلمه، یک کلمه، شطر کلمه یعنی یه اشاره، یه اشاره.
کہ اس روایت کے مطابق جس کسی نے کسی مومن کے قتل کے لیے مدد کی ہے ایک آدھا جملہ کے ذریعے سے، پورا جملہ بھی نہیں،
یہ اشارے،
ایک اشارے کے ذریعے سے،
جاء یوم القیامه بین عینیه مکتوب آیس من رحمت
اللہ. اللہ اکبر، قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ آنکھوں کے درمیان لکھا جائے گا یہ رحمت خدا سے مایوس ہے.
خوب، این باب، باب اس کے موبیت ادامه بدیم. انشاءالله جلسه بعد هم این رو ما راجع به سه آیه بحث خواهیم کرد.
خدا نے چاہا تو آئندہ جلسے میں بھی اسی موضوع کو لے کے چلیں گے اور تین آیتیں محل بحث واقع ہوں گی.
یکی من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا،
یکی یہ آیت،
من احیاها، یکی انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا یقتلوا و یصلبوا و ینفوا من الارض و تقطع ارجلهم و ایدیهم و ارجلهم من خلاف.
دوسری آیت،
بله
یہ دوسری آیت،
بله نخوندید آیه رو؟
نخوندم.
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويصلبوا وينفوا من الارض تا آخر. آیه سوم، و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا اليما. راجع به این سه آیه انشاءالله در جلسه آینده بحث خواهیم کرد تا بعد معلوم بشه چه خبره. اما مسلمانیم، خدا نکرده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.